بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولكن في اسم الباب نمبر 40 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمه الله فرماتے ہیں، من جحد شيئا من الاسماء والصفات، جس نے اسماء والصفات میں سے کسی کا انکار کیا، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن إلى آخر الآية سورة الرعد آية نمبر 30، وفي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون، وتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. شو سام رحمه الله يا باب عنده أسماء وصفات يتعلق سي جو إنكار کرتے اللہ تعالی کے اسماء وصفات کا کیا حکم ہے، اور اس میں جو منهج السلف ہے وہ کیا ہے. شاہ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هذا الباب عقد المؤلف لبيان وجوب اثبات اسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکفیر ولا تمثیل. اس پورے جملے یہاں تک انڈر لائن کر لیں، یہ اصولی بات ہے اسماء صفات کے باب میں. اب جب کسی نے بات کرنے اسماء و صفات کے باب کے تعلق سے، تو یہ بات اچھے طریقے سے جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنا واجب ہے. ثابت کیسے کرنا ہے؟ علی الوجه اللائق به سبحانہ و تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ، من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکیف ولا تمثیل. تحریف نہیں کی جائے گی کسی بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی. تعطیل یعنی انکار نہیں کیا جائے گا. تکیف یعنی کیفیت بیان نہیں کی جائے گی. ولا تمثیل، نہ ہی مثلیت تشبیہ کی جائے گی. ان چار چیزوں کی نفی لازم ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کے لیے. یہ چار شرطیں ہیں. وألا يغتر بأقوال أهل الاعتزال وأهل الباطل، اور کوئی شخص کسی اہل بدعت کے دھوکے میں نہ آئے، اہل باطل کے دھوکے میں نہ آئے، جیسے کہ اہل الاعتزال ہیں، معتزلہ جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے منکرین میں سے ہیں. بل يجب الأخذ بما قاله أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم، بلکہ واجب تو یہ ہے کہ مسلمان کو جو کچھ اہل سنت والجماعت نے اور صحابہ نے فرمایا ہے اسے تھام لیں، اسے لے لیں، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، یعنی صحابہ اور سلف کے. پھر آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو رسول لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنا ہے، علی الوجہ اللائق بہ سبحانہ وتعالی۔ صحابہ نے بھی یہی کیا ہے اور تابعین نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے۔ امر آیات الصفات و احادیثها کما جاءت، جو آیات ہیں اور جو احادیث ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، انہیں ویسے ہی بیان کیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی اس میں کوئی تحریف یا تعطیل یا تکییف یا تمثیل نہیں کی، ظاہر کو لے لیا جیسے کہ اس کے ظاہری الفاظ سے صحیح معنی مراد ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور جو دلالت اسماء و صفات کی اس کو ثابت کیا عمل سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس فرم پہ عمل کرتے ہوئے جو اسماء و صفات میں دلالت ہے اس کو بھی ثابت کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے اس کو ویسے ہی منع عن سے تسلیم کر لیا ہے۔ دوسری آیت میں فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہیں کی جاتی، بشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور تیسری آیت میں جو اصل بنیاد سمجھی جاتی ہے اسماء و صفات کے باب میں، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل تعلم له سميا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جیسا نہیں ہے، اي لا سميا له ولا كفء له سبحانه وتعالى، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کیا گیا ہے اور مثلیت اور تکیف تحریف وغیرہ کا انکار کیا گیا ہے۔ پیشہ بباز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہمی نے انکار کیا اسماء و صفات کا اور تأویلیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء کی اور صفات کی، یہاں تک کہ وہ معطلہ بن گئے یعنی انکار کرنے والے بن گئے، اور ان کا قول کا اور اس نفی کا اصل مقصد یہ ہے یا لب الباب یہ ہے کہ وہ نفی کرتے اللہ تعالیٰ کے وجود کی بالکلیہ، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی مکمل طریقے سے نفی کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ شہزاد فرماتے ہیں اسی لیے انسان جماعت نے ان پر کفر کا حکم لگایا ہے کہ جہمی کافر ہیں، اور واجب یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اگر وہ توبہ نہیں کرتے۔ کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب عزیز میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت میں آیا ہے اور اجماع کا، تو ان تین چیزوں کا انکار کیا ہے، اس لیے جہمی کافر ہیں۔ اور جب ہم تکفیر کی بات کرتے ہیں تو اچھی طرح سے جان لیں کہ رسول جماعت کے نزدیک تکفیر کے اصول اور ضوابط ہیں اور شروط ہیں شرعاً، یہ کم عوام الناس کا نہیں ہے یا طلاب علم کا نہیں ہے کہ وہ کسی کی تکفیر کرتے رہیں، یہ علماء کا کام ہے، اور قاضی جو ہے وہ دلائل کی روشنی میں شروط کے ہوتے ہوئے اور موانع کے نہ ہوتے ہوئے تکفیر کا حکم صادر کرتا ہے اور جو حاکم وقت ہے وہ پھر حد قائم کرتا ہے. تو علماء کے اقوال کو صحیح سمجھنا چاہیے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا منہج سب جانتے ہیں. یہاں پر تو کیونکہ مختصر سی یہ تشریح ہے کتاب التوحید کی, یہاں پر تفصیل بیان نہیں ہے, صرف یہ جملہ ہے والواجب قتلهم ان لم يتوبوا فاستتابوا لذلك لانكارهم ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة والاجماع, بس یہ جملہ ہے. فالواجب قتلهم ان لم يتوبوا فاستتابوا لذلك, ان سے توبہ طلب کی جاتی ہے, اگر وہ توبہ قبول نہیں کرتے تو قتل کر دیا جاتا ہے. کم علم بے وقوف جن کے دل میں کھوٹ ہے, جو فساد چاہتے ہیں, جو منہج السلف سے دور ہیں اور مخالفت کرنے والے ہیں, جو حزبیت کا شکار ہیں, جو منہج التکفیر پر چلنے والے ہیں, وہ علماء کے ایسی باتوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی تأویلیں پیش کر کے اپنی مرضی سے علماء کے اقوال کو موڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں علماء سے ناانصافی ہے. شاہ ابن باز رحمہ اللہ کے منہج تکفیر کے تعلق سے کسی سے مخفی نہیں ہے. ان کے فتاوی دیکھ لیں آپ, ان کے لیکچر سن لیں آپ, ان کے تحریری جو مواد ہے وہ دیکھ لیں آپ, جہاں پر تکفیر کا ذکر ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. وہ ہمیشہ عالم کے قول کو اس کی اصل مقصد کی طرف لوٹایا جاتا ہے, اپنے مقصد کی طرف نہیں, جو ہم چاہتے ہیں, جو ہماری سوچیں ہیں, جو ہمارے جو غلط عقائد ہیں اور غلط نظریات ہیں. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے الفاظ واضح ہیں, کیونکہ قتل کرنا واجب ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتے. جہمی, کیونکہ جہمی کافر ہیں, مرتد ہو چکے ہیں, یہ فیصلہ قاضی کرتا ہے. یہ عمومی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں, ورنہ کوئی شخص بعین ہی اس کے لیے شروط و ضوابط ہے تکفیر کی, کیونکہ حد اسی عین ہی پہ قائم کی جاتی ہے, نہ کہ ہر بندے کو گولی ماری جائے, جو بھی جہاں گولی مار دو اسے قتل کر دو, ایسا نہیں ہے. اور یہ حکم جو ہے یاد رکھیں, یہ علماء کا کام ہے, قاضی کا کام ہے فیصلہ کرنا, اور حاکم وقت جو ہے وہ حد قائم کرتا ہے, نہ کہ عوام الناس. اگر حاکم وقت حد قائم نہیں کرتا کسی مرتد پہ, تو یہ میرا اور آپ کا عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ ہم خود حد قائم کریں, یا پھر کوئی جماعت بنا لیں, اپنا کوئی امیر مقرر کر لیں. حاکم وقت تو جس کے ذمہ یہ کام تھا اس نے کام نہیں کیا, تو ہم اپنے یہ کام کر دیتے ہیں, ہمارے ذمہ نہیں ہے. قائم ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ حد آپ لوگوں نے قائم کیوں نہیں, کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. جس کا کام تھا وہ ذمہ دار ہے, سوال اس سے کیا جائے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا, یا ایسے لوگوں پر جو واجب القتل پہ حد قائم نہیں کرتا, ہمارا کام نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, مؤلف نے رحمہ اللہ, شیخ حسین رحمہ اللہ نے ترجمے میں یعنی جو تبویب کی ہے, جو باب باندھا ہے, اس میں حکم بیان نہیں کیا. صرف یہ فرمایا من جحد شیئا من الاسماء والصفات, حکم کیا ہے؟ شیخ صفر رحمہ اللہ, باز رحمہ اللہ, حکمه الکفر, حکم تو کفر ہے. شیخ حسین رحمہ اللہ نے تکفیر کا لفظ یہاں پہ بیان نہیں کیا ہے, کیونکہ اس میں تفصیل ہے. جہمیوں, کیونکہ تبھی میں کہ جحد شیئا, کچھ مکمل طور پہ جو انکار کرنے والے جیسے جہمی تو کافر ہیں. معتزلہ کے تکفیر پر اختلاف علماء کا اجماع نہیں ہے, اور اشعری ماتریدی پر جو ہے کسی نے کفر فتویٰ نہیں لگایا ہے, بدعت کا فتویٰ لگایا کہ بدعتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کا حق ادا نہیں کیا, اور اس میں بہت بڑی غلطی کی ہے. اپنی عقل پر تول کر اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں, جو خصوصی طور پر جو صفات ہیں, اسماء کا حق ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہتے, لیکن صفات کی بات کرتے ہیں تو کسی نے کہا آٹھ ہیں, کسی نے کہا سات ہیں, تو ہر بندہ اپنے عقل کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھا ہے, اور یہ منہج السلف کے بالکل مخالف ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مراد سے بالکل دور ہے یہ معنی لینا. الغرض, سب سے پہلے آیت اس باب میں الله تعالى كالشهاد وهم يكفرون بالرحمن. الشيخ باز رحمه الله فرماته هذا البيان فرماياه كي رحمن هي مارا رب هي رحمن يعني الله تعالى كنام الإسلام رحمن هي مارا رب هي مارا إله هي مارا سچا معبود هي. اور کافروں کا کفر رحمان سے یہ انکار کیا اللہ تعالیٰ کے رحمان کے نام کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے. تو مومن پر یہ واجب ہے کہ وہ ان گمراہ لوگوں کی صفات سے خبردار رہے اور اسے چاہیے کہ جو اہل علم اور ایمان کا مسلک ہے اس معاملے میں اسی کو اپنائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا انکار کرنے والے کو کافر کہا ہے کفر بالرحمن. تو یہ دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا منکر ہے وہ کافر ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہم یکفرون بالرحمن. مشرکین قریش اللہ تعالیٰ کو رحمان نہیں مانتے تھے, رب مانتے تھے, الہ بھی مانتے تھے. الہ سے مراد یعنی عبادت اللہ کی بھی کرنی ہے غیر اللہ کا بھی کرنی ہے. رب تو وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے تعلق سے کہتے کہ رحمان تو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ رحمان نام کا اور صفت کا انکار کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کافر ہیں. وہ یکفرون بالرحمن جھٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں, تو لفظ کفر کا ہے. یعنی شرک ہی کافی تھا کہ کفر کی, لیکن اس شرک کی غلاظت کے ساتھ اور کئی خرابیاں تھیں اور غلاظتیں تھیں, ان میں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار بھی شامل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن کا انکار کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول حدث الناس بما يعرفون, لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو لوگ جانتے ہیں. اتریدون ان کذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو جھٹلایا جائے. صحیح بخاری کے لفظ سے باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتحب ان کذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو جھٹلایا جائے. مصنف نے معنی سے روایت کی ہے, ایسے بخاری کا جو اصل لفظ ہے اور جو یہاں پر تو توحید لفظ تھوڑا سا فرق ہے, اور معنی سے روایت کرنا بھی درست ہے اگر معنی سے جو اصل معنی جو ہے اس میں خلل نہیں پڑتا. اگر لفظ دوسرا ہے تو معنی سے بھی روایت کی جا سکتی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے سن رضی اللہ عنہ کا اس قول سے اس اثر سے کہ وعظ کرنے والے پر نصیحت کرنے والے پر یہ واجب ہے اور لوگوں کو جب وہ بات کریں وعظ کریں ایسے الفاظ اور ایسے اسلوب سے لوگوں کو نصیحت کریں جو وہ سمجھ سکتے ہوں تاکہ ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکے اور نصیحت پر یعنی آسانی سے عمل بھی کیا جا سکے. کیونکہ ہر قوم کا اپنا اپنا اسلوب ہوتا ہے, اپنا طریقہ ہوتا ہے. اگر کسی قوم سے اس طریقے سے بات کی جائے یا ایسے الفاظ یا ایسے انداز بیان اپنایا جائے جو لوگ نہ سمجھ سکیں تو پھر وہ شاید باتوں میں سے وہ لے لیں گے جو آپ کی مراد ہی نہیں تھی. جو نصیحت کر رہا ہے کچھ چاہتے نصیحت کرتے ہوئے اس کا انداز یا بیان بہت مشکل ہے یا الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو عوام نہیں سمجھتے جو مخاطب ہیں جن سے وہ بات کر رہا ہے, تو پھر وہ جو اصل مراد تھی اس نصیحت کی کیا وہ پا سکتے ہیں, اسے لے سکتے ہیں, نہیں لے سکتے. وقد يفون غير ما قصد, بلکہ وہ جو آپ کا مقصد ہے اصل سمجھانا وہ شاید وہ سمجھ نہیں پائیں گے, چاہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یا احکام کے تعلق سے ہو, چاہے عربی لغت یا انگلش یا اردو وغیرہ کے تعلق سے ہو. آپ عربی میں بات کر رہے ہیں تو ایسے الفاظ آپ بیان کریں اور ایسی باتیں کریں جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے. آپ انگلش میں بات کر رہے ہیں اس کو ترجمہ کر رہے ہیں تو صحیح ترجمہ ہونا چاہیے اور الفاظ بھی ایسے ہونے چاہیے جو لوگ سمجھ سکیں. اردو میں بات کر رہے ہیں تو اردو کے الفاظ بھی آسان ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ترجمے میں کئی لوگ کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں. ایک ترجمہ تو معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرط کے معنی میں تبدیلی نہ ہو. معنی ایک ہو. ہم جو بھی بات کر رہے ہیں ہم لفظی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں, کوشش کرتے کہ لفظی ہو جائے, لیکن اصل مقصد معنی کیا ہے. شیخ باز رحمہ اللہ اپنی شرح میں یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, ہمیں صرف معنی سے, کیونکہ الفاظ کچھ بھی ہوں بعض الفاظ مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہے, معنی میں تبدیل نہیں آئی. اگر معنی سے کوئی ایک چیز آپ بیان کر رہے ہیں, ترجمہ کر رہے ہیں, تو اس کی اجازت بھی ہے, گنجائش بھی ہے, بشرطے کہ اصل جو مراد ہے اس کے خلاف نہ ہو. بعض لوگ معنی کرتے کرتے اپنی بھی بعد میں کوئی چیزیں شامل کر دیتے, اپنا زہر بھی گھول دیتے ہیں. اہل باطل جب اب یعنی دیکھتے ہیں کہ کئی حزبی ایسے ہیں جو یہ رسالہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی شرح بھی کرتے ہیں, ترجمہ بھی کرتے ہیں, انگلش میں بھی موجود ہیں, اردو میں بھی موجود ہیں, کئی زبانوں میں موجود ہیں, لیکن اپنے کام بیچ میں کر دیتے ہیں. کوئی حاشیہ نیچے لکھ دیتا ہے, ترجمہ میں حاشیہ میں اپنی بات کر دیتا ہے, اور کوئی اسی کے اندر ہی جو اصل ٹیکسٹ اس میں کچھ باتیں بریکٹ بھی کر دیتا ہے, اور کچھ اس کو نکال دیتا ہے, بریکٹ کو نکال کے اپنی بات میں شامل کر دیتا ہے. یعنی جب توحید کی بات آتی ہے توحید حاکمیت کو شامل کر دیتے ہیں, یا تو حاشیہ میں نیچے لکھ دیتے ہیں جبکہ اصل ٹیکسٹ میں نہیں ہے, نیچے حاشیہ میں, اور بعض اوقات بریکٹ بھی اندر ہوتا ہے اصل شرح میں, اور بعض کو اس کو بھی نکال دیا جاتا ہے. معنی کے اعتبار سے جب توحید کی بات آتی ہے تو کچھ باتیں شامل کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ چیزیں درست نہیں, یہ غلط ہے, اور یہ علم امانت کے بالکل خلاف ہے. پیچھے شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں خود عرب بھی اپنے فہم مختلف ہوتے ہیں, تو لوگوں سے جب بات کی جائے تو ان کی سمجھ اور معرفت کے اعتبار سے بات کی جائے, اور ایسے عبارات اور ایسے جملے استعمال کرنے چاہیے جو لوگوں کے عام فہم کے مطابق ہو. لیکن ہم جب یہاں پہ رہتے ہیں, اگر آپ کسی سے کوئی عامی شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر عادت کیا ہے لوگوں کی, جو ایکسنٹ ہے وہ سعودی ہے. اگر آپ قرآن یا عربی بھی بعض اوقات بولیں تو کئی ایسے لوگ ہیں شاید ان کو سمجھ میں نہ آئے صحیح طریقے سے. تو لوگوں کو ویسے سمجھانا جیسے کہ ان کی عام فہم ہے یا عام سمجھ ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسے اچھی طرح سمجھ لیں, اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلایا جائے. کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں, قرآن کی عہد بیان کر رہے ہیں, حدیث بیان کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کے عام فہم کے مطابق نہیں ہیں, آپ کسی اور انداز سے, کچھ اور الفاظوں سے, یا بعض لوگ کچھ الفاظ مکس کر دیتے ہیں, کبھی کچھ انگلش کے الفاظ, کچھ اردو کے الفاظ, کچھ ادھر کے الفاظ, کچھ ادھر کے الفاظ, تو سننے والے کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے. پھر اپنی سمجھ پہ مسئلہ کو سمجھنے تو چاہتے ہیں ظاہر, اپنی درس سننے کے لیے, کو سمجھنے کے لیے ہیں, پھر جو اپنی ان کی عام فہم ویسے اپنی فہم خود نکال لیتے ہیں جو حقیقت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد سے بالکل دور ہوتی ہے, غلط معنی لیتے ہیں, اس لیے سمجھتا کہ یہی صحیح معنی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, جھٹلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو بعض لوگ کہتے ہیں تو ہو نہیں سکتا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو نہیں سکتا, اپنی فیکٹری میں جو ناقص فہم ناقص عقل ہے اس میں تول کی بات کرتے ہیں, اور اصل بات غلطی کس کی ہوتی ہے, جو بیان کرنے والا ہے, جو نصیحت کرنے والا ہے, جو سمجھانے والا ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے تعلق سے, بہت عظیم خطرے میں پڑ گئے ہیں, کیونکہ صفات کو غلط تعویل کی ہے جو صحیح تعویل سے اور صحیح فہم اور مراد سے بالکل دور ہے, اور اس طریقے سے باتیں کی ہیں جو باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر بیٹھے. مجھ سے بہت زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں جو حقیقت کے خلاف چیزوں کو سمجھتے ہیں اپنے عجمیت کی وجہ سے, یعنی عربی صحیح نہیں آتی ان کو. جس کے بعد سلف نے کہا عمرو بن عبید سے, اب عمرو بن عبید معروف ہے معتزلہ کے سرداروں میں سے, تو سلف میں سے کسی نے کہا عمرو بن عبید سے ان العصاۃ مخلدون فی النار لان اللہ اوعدہم بذلک, کہ عمرو بن عبید جو معتزلہ جیسے آپ جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے دنیا میں وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، کسی بیچ میں کسی جگہ پہ ہے، منزل بین منزلتین، آخرت میں وہ جہنمی ہے. وجہ کیا ہے؟ ابن عبید کہتے ہیں ان العصاۃ مخلدون فی النار لان اللہ اوعدہم بذلک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وعید ہے جو بھی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو جہنم کی سزا ملے گی. اور بعض آیات میں خالدین فیہ کا لفظ بھی آیا ہے. تو بعض سلف نے یہ کہا عبر بن عبید سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اعاد جو وعید ہے اس کو تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن وعد کو اللہ تعالیٰ وعد کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. وعید کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، لیکن وعد وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ وعید کی خلاف ورزی کرنا یہ کرم اور احسان ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا جو ہے یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ قابل مذمت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. اور سلف نے یہ کہا کہ تم کیونکہ عربی زبان سے ناواقف ہو اس لیے تم سے بڑی غلطی ہوئی ہے. وعد اور وعید دو لفظ ملتے جلتے ہیں. وعد وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو کے رہتا ہے، وعید سزا ہے. مجرم کو جو سزا یافتہ ہو اسے معاف کرنا احسان ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، وہ غلطی کر لیتا ہے، کوئی سزا کا مستحق ہے کہ نہیں؟ کیا آپ پر فرض ہے اب سزا دو اسے؟ فرض ہے. اگر معاف کر دیتے تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے. آپ کہتے ہو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ یہ کام کرو میں آپ کو یہ انعام دوں گا، آپ وہ کام کرتے ہو، آپ دینا چاہیے کہ نہیں؟ اگر نہیں دیتا تو وعدہ خلافی ہے کہ نہیں؟ قابل مذمت ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اب اپنی عقل پہ ہے توڑ کے دیکھ لو. یہ تو عام سے جاہل شخص بھی آپ کو یہ کہے گا کہ وعید اور وعد میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی احسان انعام کرنے والا؟ جب عام لوگ یہ اپنے عام مرہ زندگی میں ہم یہ کرتے ہیں، چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں تم یہ کرو گے تمہیں سزا دوں گا، میں غلطی بچے سے ہو جاتے ہیں سزا نہیں دیتے، مطلب یہ بڑے مجرم ہو گئے ہم لوگ، کیونکہ کہا تھا تو اب کر کے رہنا ہے. وجہ کہ ان لوگوں کو عام جو فہم ہے نا نصوص کی فہم نہیں ہے، عربی زبان وعد کیا ہے وعید کیا ہے اس کی صحیح سمجھ نہیں ہے. اور ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ لوگوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے خود بھی کی ہے، اور پھر جو اپنے زہر گھولا ہے لوگوں میں انہوں نے بھی یہی غلط سمجھ کے یہی سمجھ بیٹھے ہیں جو ان لوگوں نے غلط سمجھا تھا. ایک چھوٹی سی مثال، ورنہ آپ دیکھ لیں یہی طریقہ ان کا، جابر بن صفوان کو دیکھ لیں، یہ بدعقیدہ لے کے آیا ہے، جبر کا عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا صحیح سمجھا ہے نصوص کو یا غلط سمجھا ہے نصوص کو؟ عام عربی زبان سمجھنے والا بھی صحیح سمجھ پاتا ہے آسانی سے، نہیں سمجھ سکا. ارجاء کا عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ کیسے عمل ایمان سے خارج ہو سکتا ہے؟ نصوص دیکھ لیں آپ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہتے تو الگ الگ چیزیں ہیں، عمل ایمان سے خارج ہے. اب یہ کم فہمی ہے عربی زبان سمجھنے کی، اور باقی جتنی بھی نصوص ہیں سب کو چھوڑ دیا، تو نصوص کو جمع کیا جاتا ہے نہ کہ نصوص کو الگ الگ کیا جاتا ہے. کتنی آیات کتنی احادیث میں جب ذکر ایمان کا آیا تو اس میں زبان کا قول بھی شامل ہے، اس میں جسم کا عمل بھی شامل ہے، اس میں دل کا عقیدہ بھی شامل ہے، سب کچھ ہے اس میں. لیکن کیونکہ صحیح سمجھ صحیح فہم نہیں ہے، عرب لغت کی بھی صحیح سمجھ و فہم نہیں ہے، اس کی وجہ اس لیے ٹھوکریں کھائی ہیں. اسے منہ جو سلف کی ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر میرے اور آپ کے عربی کمزور ہے، کیا صحابہ کے کمزور تھے؟ کیا اگر ہم اپنی عقل کے مطابق قرآن و سنوں کو سمجھنا چاہیں کہاں پر پہنچیں گے ہم؟ کیا صرف عربی زبان کافی سمجھنے کے لیے؟ جتنی مہارت حاصل کر لے آپ تب بھی ممکن نہیں ہے، تب بھی غلطی کا امکان ہے. تو ایک ہی راستہ ہے صحیح سمجھنے کا، وہ ہے صحابہ اور سلف کا راستہ. اسماء و صفات کے باب میں انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ جیسے کہ ان لوگوں نے سمجھا ہے وہی سمجھا ہے، ان کا اجماع تھا عقیدے کے مسائل میں، پورے مسئلے میں کوئی اختلاف ان کے بیچ میں بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تھا، دین کی حفاظت کے لیے تھا، اپنی خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں تھا کہ کسی نے کچھ چاہا کسی نے کوئی اور چاہا، جیسے کہ اللہ سب رحم فرمائے آج کل کے دور میں کچھ ہوتا ہے بعض لوگوں میں الغرض. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ باز رحمہ اللہ، وقال له من عجمتك اتیت، کہ تمہاری اس کم علمی کی وجہ سے تم نے غلط سمجھ لیا ہے کہ اعاد جو ہے مستقبح امر ہے، کہ وعید کو لازمی ہے کسی پر کہ جو وعید ہے جو سزا کی بات کی ہے وہ اسے پورا کرے. پھر ایک شاعر کا بھی دلیل کے طور پر بیان کی ہے، وانی وان اوعدته او وعدته لمخلف اعاد ومنجز موعدی، اگر میں کسی سے وعدہ کروں یا سزا کی بات کروں تو میں اپنی سزا کی ورزی تو کر سکتا ہوں کہ وعدے خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتا ہوں. یہ تو عام عربی زبان میں بھی یہ چیز معروف اور مشہور تھی، لیکن کہ اس بندے میں یہ بے وقوفی تھی جس کی وجہ سے اس نے ٹھوکر کھائی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ مدح ہے، جو بندہ سزا کی بات کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے یہ مدح کی بات ہوتی ہے، مدح کی بات ہوتی ہے، نہ کہ قابل مذمت ہے. ہاں مذمت تب ہے جب بندہ کوئی وعدہ خلافی کرے. پھر اگلا اثر جو ہے، روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راى رجلا الى اخر. شیخ صاحب هذا سند عظيم، عظيم سند ہے، اور اس میں ایک شخص کا قصہ ہے جس نے ایک شخص کو دیکھا، سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے، تو شخص جو ہے پریشان ہو گیا، تو اسے جیسے کہ کپ کپی تاری ہوتی اس طریقے سے، یعنی حالت بھی گڑی اس بندے کی. اللہ انکار کرتے ہوئے اس حدیث کا جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے، تو سلمۃ اللہ بن عباس علیہ فرماتے ہیں ما فرق ہؤلاء، یعنی یہ لوگ کس وجہ سے ڈر رہے ہیں یا جزا کی حالت میں ہو گئی ہے، یجدون رقۃ عند محکم ویہلکون عند تشابہہ، جب محکم آیات سامنے آتی ہیں محکم رسول سامنے آتے ہیں تو دل میں رقت سی پیدا ہو جاتی ہے، نرمی سے پیدا ہو جاتی ہے، خشوع دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اور جب متشابہ آیات و نصوص ان کے سامنے آ جاتی ہیں تو ہلاک ہو جاتے ہیں جزع سے اور انکار کرنے کی وجہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس بات پہ بڑی اس زمانے سے موجود تھی، پرانی بات وہ نئی بات نہیں، اس کے صحابہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات یا نصوص کو لیتے تھے اور ہلاک ہو جاتے تھے انکار کرنے کی وجہ سے اور شک کرنے کی وجہ سے. تو یہ دلیل ہے کہ جو انکار کر دیتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بیان فرمایا ہے یا اس میں شک کرتا ہے ایسے شخص ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی ہلاکت کی دلیل ہے. اور حق یہ ہے اس بات میں کہ ایمان لے کے آنا ہے ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آگئی تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور جو جانتا ہے اس کے حوالے کر دیں، اور یہ کہو اللہ اعلم بمرادہ، اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اہل علم سے سوال کرو، لیکن کبھی انکار نہ کرنا، خبردار کبھی انکار نہ کرنا، اور اس میں جزا بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے منافقین کا طریقہ ہے اور ہلاک ہونے والے کا طریقہ ہے. اس میں جماعت کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے کے آتے جو کچھ آئے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے اور صحیح اور سنت میں، اسی پر ایمان لے کے آتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز مشتبہ ہو جائے سمجھ میں نہ آئے آیات میں سے تو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور اس کی تفسیر واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپس میں مارتے نہیں ہیں اور اس میں شک بھی نہیں کرتے، وہ یہ خوب جانتے کہ متشابہ جو ہے محکم کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا بلکہ محکم کی جنس میں سے ہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں جانتے اسے واپس لٹا دیتے ہیں علم کی طرف، جو اور جو کیفیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن جو معنی ہے وہ معروف ہے، یعنی اسماء صفات کے تعلق سے جو معنی ہے، جو الفاظ معروف ہے، الرحمن کا معنی، الرحیم کا معنی، العزیز، الجبار، الکریم، یہ سارے معنی معروف ہیں، استوا کا معنی معروف ہے، ید، ہاتھ کا معنی معروف ہے، عربی زبانی میں سارے معنی معروف ہیں، لیکن کیفیت اللہ اعلم، استوا کیف استوا، کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، ہم نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، لیکن اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا، تو معنی تو جانتے ہیں، معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے، عربی لغت کے اعتبار سے معنی معروف ہے، اور یہ وہ لغت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیف استوى، قال الاستواء معلوم والسؤال عنه بدعة، سؤال کر بدعت ہے لیکن معنی جو ہے معروف ہے، استواء کا معنی معلوم ہے، والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة، تو اصل جملے ہیں، تو شخص مختصرا صرف پہلا اور آخر جملہ بیان کی ہے، الاستواء معلوم اور پھر فراغ اور پھر والسؤال عنه بدعة، اي عن الکیفیتی، کیفیت کا سوال بدعت ہے، شخص فرماتے ہیں فبین ان معنی الاستواء معلوم والکیفیت مجهولة، جیسے واضح ہوا کہ استواء کا معنی معروف معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، پھر آخر میں چند فائدے شیخ بن باز رحمہ اللہ بیان کیے ہیں، من قال ان الجنۃ والنار تفنیان فہو کافر، جو یہ کہتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جنت و دوزخ فنا ہو جائیں گے دونوں، تو ایسے شخص کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عطاء غیر مجدود، کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کبھی ختم نہیں ہونے والا، زہر جنت میں مسلسل رہے گا، اور جہنم کی تعریف فرمایا وما هم منها بمخرجین، اور کبھی بھی وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، یعنی فنا کبھی نہیں ہوں گی، اور بھی بہت ساری دلائل ہیں، شیخ صاحب نے صرف دو بیان کیے ہیں، تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فنا ہو جائیں گے تو تکذیب کرتے ہیں قرآن مجید کے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے، تو اس لیے وہ کافر ہے، شخص یعنی فرماتے ہیں یہ وجہ اس کے کفر کی، اما القول بفناء النار، لیکن جو یہ کہتے ہیں صرف جہنم جو ہے فنا ہو جائے گی، فقول باطل غلط، یہ قول بھی باطل ہے، غلط قول ہے، وہ ثواب عدم الفنا، صحیح قول یہ کہ فنا نہیں ہوگی جہنم بھی، وہ معلیہ السنت والجماعت، اسی پر السنت والجماعت قائم ہے، اور اگلا فائدہ جو اس باب میں ہے جس درس سے باہر ہے، اجمع المسلمون علی ان الارض ساکنت والشمس تجری، عثمانوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ زمین ساکن ہے، یعنی حرکت نہیں کرتی، وہ شمس تجری، اور سورج جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، والذين يقولون بدوران الارض حول الشمس يسعون القول بان الشمس ساكنه، وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ اس قول کی طرف سعی کرتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے، وهذا كفر، اور یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد والشمس تجري لمستقر لها، اور سورج تیزی سے چلتا ہے اپنی مستقر کی طرف، اور اس معاملے میں جو سائنٹیفک تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ واقعی سورج حرکت کرتا ہے، پہلے ہم سنتے تھے کہ سورج ساکن ہے، اور جو سولر سسٹم ہے اس میں زمین وغیرہ جو واقعی اور سیارے ہیں وہ زمین سورج کے گرد گھومتے ہیں، دیکھیں قرآن اس کی نفی نہیں کی ہے کہ جو زمین ہے یا باقی جو سیارے ہیں اور خود سورج جو ہے، فی فلک یسبحون، ایسی آیات بھی آئی ہیں، لیکن ایک چیز جو یعنی جو فرق سمجھنا ہے، یہاں پہ سائنس کہتی ہے کہ سورج حرکت نہیں کرتا، ثابت اپنی جگہ پہ ہے، حرکت باقی سیارے کرتے ہیں، جو ہم پہلے سنتے تھے. پھر ایک اور ریسرچ آئی ہے کچھ سال پہلے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سورج اور یہ پورے جو سولر سسٹم ہے باقی پورے گلیکسی بڑی تیزی سے حرکت میں ہے, بڑی تیزی سے, ایک جگہ پر قرار نہیں ہے, موو کر بڑے تیزی سے موو کر رہے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے حرکت نہیں تھی, آج وہ کہتے ہیں وہ حرکت ہے. پھر آپس میں ان کے اختلافات ہیں. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں لاکھوں میل دور چیزوں جو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے, ہمیں وہ دکھاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. قرآن و سنت ثوابت ہیں, تبدیل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. کیا چاند پر کوئی گیا ہے نہیں گیا ہے, کیا یہ حقیقت تھی یا فکشن تھی, خود ان کا آپس میں اختلاف ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم مانیں نہ مانیں, وہ خود اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. الغرض یہ سائنٹیفک باتیں ہیں. چرن جو نصوص ہیں قرآن و سنت کے, دیکھیں زمین گول, اس پہ اختلاف نہیں ہے, انڈے کی طرح ہے, بیضاوی ہے, سفیریکل یا اوول شیپ ہے, اور زمین سیدھی بھی ہے. اب سورج قرآن سنت کی روشنی میں سورج حرکت کرتا ہے زمین کے گرد, سائنس کہتی ہے الٹا, زمین حرکت کرتے سورج کے گرد. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سورج حرکت کرتے ہی نہیں ہے. جو یہ عقیدہ رکھتے کہ سورج نہیں حرکت کرتے, قرآن اس آیت کو جھٹلاتا ہے, وہ شمس تجری, واضح الفاظ ہیں. اور جو قرآن کو جھٹلاتے وہ مسلمان ہے کیا؟ تو یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. مسلمان عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سورج موو کرتا ہے. اب رہ گئی بات کیا اس موومنٹ کے ساتھ زمین موو کرتی ہے کہ نہیں, گھومتی ہے کہ نہیں, یہ الگ باتیں ہیں. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ بعض فرماتے جو یہ کہتے زمین گھومتی ہے وہ کافر ہے, کہ نہیں کہا زمین گھومنے کی بات نہیں ہو رہی. سمجھیں ذرا, بات یہ ہو رہی ہے یار, تکفیر اس کی نہیں کی کہ زمین گھومنے کی تکفیر نہیں کی, بلکہ وہ یہی کہتے سائنٹیفک چیز ہے, مزید ریسرچ کی ضرورت ہے اور مزید ان بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پر جھٹلایا جا رہا قرآن کو, مجید کو, اللہ کے پاک کلام کو جھٹلایا جا رہا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے, ثابت ہے, ساکن ہے. اور زمین سورج حرکت نہیں کرتا, زمین حرکت کرتی ہے. اور جب سورج حرکت نہیں کرتا تو قرآن مجید کی آیت کی اس مخالفت ہو رہی ہے, یہ کفری عقیدہ ہے. اس میں نے کہا کہ دوسری ریسرچ کے مطابق یہ سائنس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے اسپائرلی یہ جا رہے ہیں. یہ انہوں نے یہ بھی کار نہیں کہ نئی ریسرچ کے مطابق کہ زمین نہیں گھومتی سورج کے ارد گرد, وہ کہتے اسپائرل جا رہی ہے بڑی تیزی سے, یوں جا رہے ہیں تین چار جو یعنی جو سیارے ہیں سارے, یوں آپس میں یوں جا رہے ہیں سارے, لیکن تیزی سے جا رہے ہیں ایک جگہ پہ اسپیڈ کے ساتھ. سمجھ آ رہی بات میری؟ یعنی اسپائرل کیا ہوتا ہے, موومنٹ سیدھی نہیں ہے, یوں اسپائرل ہے, ایک دوسرے کے ارد گرد جا رہے ہیں, لیکن جا تیزی سے رہے ہیں, ساکن نہیں ہیں. یہ بات چل جائے گی, لیکن یہ نہیں چلے گی کبھی کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے, کیونکہ قرآن مجید کی آیت کی تقریب ہوتی ہے. وہ شمس تجری, جریان تو معروف ہے, دیکھے دوران ایک جگہ پہ ہوتا ہے, یسبحون ہو سکتا ہے ایک جگہ پہ ہو, لیکن تجری تو واضح ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے, اس میں موومنٹ لازم آتی ہے. تو یہ چیز قابل وضاحت تھی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, استغفرک واتوب الیک.
دوزخ
اس میں اختلاف ہے. جو دوزخ جنت دونوں کا انکار کرنے والا ہے اس نے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا نا تاویل کا, سب کا انکار کر دیا ہے. لیکن جہنم کا انکار کے فنا کا انکار کرنا جو ہے, بعض کچھ غلط فہمی ہوئی ہے بعض علماء کو, انہوں نے انکار کیا, اس لیے یہ بدعتی قول ہے, غلط قول ہے, باطل قول ہے. دونوں کے انکار نے والے نے کچھ چھوڑے نہیں ہے نا, تو سب کو اس نے اڑا دیا ہے, اس لیے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے. دوسرے پر تکفیر نہیں کی ہے, لیکن اس قول کو باطل مانا گیا ہے. واللہ اعلم. لا تسبوا الدہر, دہر سے, ہاں دہر سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام دہر ہے, دہر سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس وقت کو پیدا کیا ہے, اور اس کو برا بھلا کہنا مطلب ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو گالی وقت کو نہیں دی جاتی, گالی زمانے کو نہیں دی جاتی. موسم کی تبدیلی انسان کہتے ہیں سردیوں میں خرابی ہو جاتی ہے، سردیوں میں تباہی ہو جاتی ہے، سردیوں میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، آپ خبر دے رہے ہیں سردیوں کو، کہنے کہ سردی بری ہے، سردی یہ ہے وہ ہے، غلط ہے. آپ اس کو نہ گالی دیں، وقت کو گالی دینا، زمانے کو گالی دینا، موسم کو گالی دینا غلط ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے چیزیں ہوتی ہیں. یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کچھ تبدیلی آتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ اس پہ خبر دے رہے ہیں، نہ کہ زمانے کو برا کہہ رہے ہیں. اب شدید بارش آتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، یہ تو بارش ہے تو سیلاب آیا، آپ خبر دے رہے ہیں کہ شدید بارشوں میں سیلاب آتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، لیکن بارش کو کوسنا اور موسم کو کوسنا اور برا بھلا کہنا، اس سے منع کیا گیا، یہ غلط ہے. واللہ اعلم.